أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجراً عظیماً. صدق اللہ. بس ہماری ان طبقات میں تھی جو امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں موجود تھے. چھ طبقات میں سے طبقہ سوم اہل قعود و سکوت تھے، جن کو قرآن نے اہل قعود کہا ہے. قعود یا اہل قعود وہ لوگ ہیں جو بر وقت مارکائے حق و باطل میں اور رائے خدا میں جب ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت خاموشی و سکوت اختیار کرتے ہیں. اور جیسا بعض بزرگان کے تعبیر میں آیا ہے، سکوت حق کے خلاف ایک محاذ ہے، ولو بظاہر اگرچہ لا تعلقی غیر جانبداری کا عنوان ان کا ہوتا ہے. ساکت افراد کہ بظاہر نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقتاً جب حق کے خلاف محاذ کھولتا ہے، مسلحانہ محاذ یا ایک متحرک محاذ کھولتا ہے، ساتھ ہی ایک ساکت محاذ بھی حق کے خلاف کھولتا ہے، اور یہ خطرناک تر ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس تفکر کی مذمت کی ہے شدت کے ساتھ. آغاز اسلام میں ہی اس قسم کا تفکر اور دین پیدا ہونا شروع ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، قرآن کی سری آیات میں اس کی مذمت کی گئی ہے. لیکن بعد میں تدریجاً یہ تفکر وجود میں آیا، جڑیں پکڑی اس نے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے تک قوی ہو گیا. اور ایسی بڑی شخصیات جو دین کے مقدس لبادے میں، لیکن امیر المومنین کے خلاف انہوں نے سکوت اور جمود کا محاذ کھولا اور قعود کا محاذ کھولا. انہوں نے جیسا اشارہ بھی ہوا کہ امیر شام نے جو کاروائیاں کی ان میں سے ایک یہی تھی کاروائی کہ پیسے تقسیم کرتا، لالچیں دیتا، وعدے دیتا مختلف لوگوں کو، اور ان سے دو مطالبے کرتا تھا، ایک یہ کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہتا تھا یا پھر یہ پیسے لے کر ساکت رہو، چپ رہو، خاموش رہو. یعنی یا متحرک محاذ میں شامل ہو جاؤ یا ساکت محاذ میں شامل ہو جاؤ، یا اہل قعود میں سے ہو جاؤ یا اہل جفا و اہل ظلم و اہل ستم میں سے ہو جاؤ. اور یہی تفکر امیر المومنین کی حکومت کے بعد بھی جاری رہا، باوجود قرآن کی مذمت کے اور پیغمبر اکرم کی مذمت کے. اور امیر المومنین نے جس طرح سے اس طبقے کی مذمت فرمائی، اس کے باوجود پھر بھی یہ تفکر جاری رہا. نہایتاً واقعہ کربلا رونما ہوا، اور اس میں بھی اس تفکر اور اس گروہ کا کردار ہے کہ معصومین نے بیان فرمایا، حتیٰ زیارت ناموں میں عام مومنین کے لیے اس کو پہچانوایا کہ کربلا کے واقعہ کے دو طبقے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ تین ذمہ دار ہیں، لعن اللہ امتن ظالمت کا، ولعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. یعنی یہ اہل سکوت بھی ذمہ دار ہیں واقعہ کربلا کے. اور جیسا گزشتہ شب بیان ہوا ہے، خطبات حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کی و جناب فاطمہ صغریٰ بنت حسین کے دو خطبے کوفہ میں اور کوفیوں کے لیے، اس میں بھی تفکر سکوت کی مذمت کی گئی ہے. اور جیسے عرض کیا تھا کہ اگر ہم دینی منابع میں غور کریں، قرآن، سیرت و تعلیمات اہل بیت میں و معصومین کے احادیث نورانیہ میں غور کریں، اگر یہ مجرم طبقہ ہے. قرآن کی نظروں میں اہل قعود مجرم لوگ ہیں، اہل سکوت مجرم لوگ ہیں، لیکن آج لوگوں کی نظروں میں اور تاریخ میں بھی ایسے ہی رہا ہے، یہ محترم طبقہ بن گیا ہے. یعنی مجرمین نے لباس احترام پہن لیا ہے، لوگوں کی نظروں میں یہ اچھے متدینین اور بلکہ بہترین متدینین انہی کو سمجھا جاتا ہے. اور اہل مبارزہ، اہل جہاد اور رائے خدا میں جان و مال کی قربانی دینے والے، انہیں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خوب تاریخ میں یہ تفکر رہا اور اس کے نقصانات بھی تاریخ میں موجود ہیں. یعنی اگر ہم مہجوریت آئمہ کی دیکھیں, مثلا 250 سال تک آئمہ اطہار اپنے حق سے محروم رہے اور نظام امامت نافذ نہیں ہو سکا, اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں, لیکن ان میں سے سب سے بڑا ایک عامل یہی طبقہ اہل سکوت و قعود ہے. یعنی یہ مجرمین جنہوں نے لباس احترام پہن کر محترمانہ اپنا کردار اور چہرہ بنایا ہوا تھا, ان کی وجہ سے آئمہ اطہار مہجور و متروک و گوشہ نشین رہے ہیں اور حق ان کو نہیں مل سکا. آج بھی غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو سبب طولانیت غیبت یہی طبقہ ہے, اہل سکوت و اہل جمود. اور خصوصاً زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ تفکر عین دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, عین اسلام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی پیشنگوئی امیر المومنین علیہ السلام نے اور رسول اللہ نے پہلے بیان فرمائی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اپنے خطبات میں لوگوں سے اکٹھا کیا اصحاب کو اور انہیں فرمایا کہ آیا میں تمہیں آئندہ کے حالات بتاؤں. لوگوں نے کہا کہ فرمائیے. حضرت نے فرمایا کہ کیا کرو گے جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا. پہلے اس کے مصادیق ذکر کیے اور نہایتاً یہ بیان فرمایا کہ کیا کرو گے اس وقت جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا. تعجب سے پوچھا کہ آیا ایسے ہو سکتا ہے. فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں معروف سے منع کیا جائے گا اور منکر کا حکم دیا جائے گا. خوب اس پر بھی تعجب کیا لوگوں نے کہ کیا واقعاً ایسا زمانہ آ سکتا ہے. خوب آیا ہوا ہے وہ زمانہ آج کہ معروف سے روکا جاتا ہے, وہ منکر کی ترویج کی جاتی ہے. سب سے بڑا منکر کل پڑا ہے سید الشہداء علیہ السلام کے کلمات نورانی میں. حضرت نے روایت نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے بڑا منکر سلطان جور کے سامنے خاموش رہنا ہے. سب سے بڑا منکر یہ ہے. اور سب سے بڑا معروف ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہے, ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. یعنی منکر سکوت آج معروف بن گیا ہے اور مبارزہ معروف بنام مبارزہ آج منکرات میں سے ہے. یعنی مبارزین دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں اور ساکتین عین معتدل و عافیت پسند و آرام طلب و امن پسند. یہ وہی زمانہ ہے جس کی رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے بعد میں تمہارے اوپر جس میں معروف منکر اور منکر معروف بنے گا. اور اس سے واضح تر جملہ حضرت کا یہ تھا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ. یعنی اسلام کا پیراہن, اسلام کا لبادہ لوگ اوڑھیں گے لیکن الٹا اوڑھ لیں گے. جس طرح ابا ہو یا قبا ہو, اب یہ اسلامی لباس ہے لیکن کوئی الٹی اوڑھ لے اس کو. اب ہے تو ابا ہے لیکن الٹی اوڑی ہوئی ہے. اسلام کا لبادہ اگر الٹا اوڑھ لیا جائے, نام اسلام کا ہوتا ہے لیکن اس میں قدریں اسلامی نہیں ہوتی. اس میں ہر وہ چیز جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتی ہے اور جائز چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. مثلا زمانہ غیبت کبریٰ میں لبادہ اسلام جب الٹا اوڑھ لیا جائے, اس وقت سکوت واجب ہو جاتا ہے و قیام حرام ہو جاتا ہے. خوب ایسی عدلہ پھر تلاش کر کے لاتے ہیں, ایسی برتی کی دلیلیں جمع کر کے لاتے ہیں کہ زمانۂ غیبت کبریٰ میں سکوت واجب ہے و قیام حرام ہے. یہ وہی زمانہ تھا جس کی پیشن گوئی معصومین نے فرمائی ہوئی تھی. چونکہ صدیوں سے یہ چیز عین دین بن گئی, یہ تفکر عین دین بن گیا, دین کے نام پر معروف ہوا یہ. اور کئی صدیاں گزری, نہ صرف 250 سال آئمہ اطہار کے زمان عہد امامت و عہد عصمت 250 سال, بلکہ صدیاں گزری ہیں اس سکوت کو. اور جو کچھ ان صدیوں میں رونما ہوا ہے, اسلام کی عقب ماندگی, مسلمانوں کی پسماندگی اور جو خمیازے بھگتے ہیں امت نے, اس سب میں یہ طبقہ دخیل ہے. سمعت بذلک فرضیت بے, یعنی اہل سکوت و اہل جمود. حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے انہیں یہ نہیں فرمایا کوفیوں کو کہ تم بری و ذمہ ہو, تم کربلا میں نہیں تھے, تمہارا کربلا میں نہ ہونا اور خاموشی سے کوفہ بیٹھ جانا تمہارا جرم ہے. یا بعض انہیں امیر المومنین کے سامنے جب تذکرہ کیا کچھ ایسے مقدس مآب لوگوں کا, تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا ساکت و لا تعلق رہنا اور خاموش رہنا سب سے بڑا جرم ہے. خوب اسی طرح یہ تفکر رہا تائیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب قیام و مبارزہ شروع کیا اور پرچم حق بلند کیا, اور اسی زمانہ غیبت کبریٰ میں جب پوری دنیا نے اسلام کی نفی کر دی اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا اور اس کے بدلے میں, حق کے بدلے میں, دین کے بدلے میں بہت سارے ازم پیدا ہو گئے, سیکولرزم پیدا ہوا, سوشلزم پیدا ہوا, کمیونزم پیدا ہوا, ہر ازم کی حکومت تھی سوائے حق کے اور دین کے, اور لوگوں نے اعلان کیا کہ دین کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب ایسے زمانے میں اس فرزند مکتب حسین نے, وہ پیروکار آئین شبیری, علامہ اقبال کے بقول کہ دو دین ہیں, دین خانقاہی و دین شبیری, اور وہ دعوت دیتے ہیں علامہ اقبال لوگوں کو کہ آئین خانقاہی ترک کرو, دین خانقاہی ترک کرو, وہ دین شبیری میں آؤ, کہ آئین خانقاہی نہ تمہاری دنیا بنا سکتا ہے نہ تمہاری آخرت بنا سکتا ہے, سکوت تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. خانقاہ یعنی سکوت, خانقاہ یعنی خاموشی, خانقاہ یعنی لا تعلقی. خانقاہیں جیسے کل عرض ہوا کہ مساجد جن میں سکوت ہو خانقاہیں ہیں, مدرسے جن کے اندر سکوت ہو وہ خانقاہیں ہیں, امام بارگاہیں جن کے اندر سکوت ہو وہ خانقاہیں ہیں, آزاداری جس کے اندر سکوت و جمود ہو وہ خانقاہیں, جس کے اندر مبارزہ نہ ہو ظلم کے خلاف آواز نہ ہو, مذمت نہ ہو ظلم و ستم کی, وہ سب خانقاہیں ہیں. آئین شبیری, اذان شبیری, نماز شبیری, عزائے شبیری, سوگ شبیری, ممبر شبیری, امام بارگاہ شبیری, مسجد شبیری, یہ الگ مسجدیں ہیں. خانقاہوں اور ان میں فرق کرنا چاہیے. شبیری مدرسے, شبیری حوضے اور خانقاہی حوضے, ان میں واضح فرق ہے. یہ نقطہ علامہ اقبال کو خدا نے توفیق دی, یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ آئین شبیری, اور دیکھیں کتنا خوبصورت نام بھی انتخاب کیا, آئین شبیری, مذہب حسینی, مذہب کربلا, مکتب کربلا سکوت نہیں ہے, جمود نہیں ہے, خانقاہ مقصد مکتب سکوت و جمود ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب پرچم بلند کیا مبارزے کا اور حق کا, جب ساری دنیا نے اعلان کیا ہوا تھا کہ دین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, عین اسی زمانے میں آ کر حقانیت دین و حقانیت تشیع کو ثابت کیا, اور نہ جمہوریت کا نعرہ لگایا نہ کسی اور دنیاوی کشش اور جاذبے کا نعرہ لگایا, بلکہ فقط دین, اور دین میں بھی اس عصر جمہوریت یا عصر مثلا کہیں حقوق بشر میں آ کر دین کا نعرہ لگایا اور حکومت امامت و ولایت کا پرچم بلند کیا. عین اسی وقت پھر ایک محاذ کھلا, ایک تو تاریخی محاذ چلا آ رہا تھا صدیوں سے, سکوت و جمود کا محاذ کھلا ہوا تھا دین کے خلاف, ایک طرف سے مسیحیت, یہودیت, صہیونزم اور دوسرے دشمنان دین, اور اندر سے محاذ سکوت اور خاموشی. جیسے ظلم کی چکی کی پہلے تشریح کی تھی کہ ظلم کی چکی میں جب دین پستا ہے اور مسلمان, جب امت مسلمہ پستی ہے تو دو پارٹ چاہیے ہوتے ہیں چکی کو, ساکت اور متحرک پارٹ. خوب باہر کی دنیا دشمنان دین اس ظلم کی چکی کا متحرک پارٹ ہے, اور اندر اہل سکوت و اہل جمود و اہل قعود یہ اس کا جامد پارٹ ہیں. یہ دونوں مل کر پیستے ہیں دین کو اور اہل دین کو, دینداروں کو اور مسلمین کو, لہذا دونوں محاذ ہیں, دونوں چکی کے حصے ہیں, دونوں سے مل کر ظلم کی چکی وجود میں آتی ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے جب مبارزہ و نہضت کا آغاز کیا, کئی محاذوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک طرف شہنشاہ اور شہنشاہ کی پشت پر امپیریالزم, شہنشاہ کی پشت پر امریکہ, شہنشاہ کی پشت پر اسرائیل, شہنشاہ کی پشت پر صہیونزم, اور پوری دنیا استکباریت و نظام استکباریت شہنشاہ کی پشت پر, اور ایک بڑا محاذ جو امام کے سامنے کھلا وہ اہل سکوت و جمود کا محاذ تھا, کہ یہ زیادہ سخت لگا امام کو. امریکہ اور اسرائیل اور پورا یورپ اور ساری دنیا ایک طرف, اس میں امام کو کبھی دشواری نہیں محسوس ہوئی, یعنی وہ بڑا محاذ نہیں نظر آیا, لیکن سکوت و جمود کا محاذ امام کو بڑا محاذ لگا. اس وجہ سے ضروری تھا کہ جس طرح رسول اللہ نے خدا, یعنی آغاز اسلام میں, صدر اسلام میں, اسلام جب ابھی پھیل رہا تھا اور تفکر جمود اثناء ترویج اسلام میں سر اٹھانے لگا, خداوند تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی, مذمت کی علیہ سکوت کی, اور رسول اللہ کو حکم دیا, حتیٰ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان کا. جیسے قرآن کی صراحت ہے, بعض یعنی تفاسیر کے ذیل میں روایات ہیں کہ اہل سکوت کی جب مذمت قرآن نے کی اور رسول اللہ نے کی جنگ تبوک سے واپسی پر, ان کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اس بائیکاٹ میں حصہ لیا, حتیٰ ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو گئیں. بعض ایسے تھے تین فرد جو جنہوں نے جمود و سکوت اختیار کیا اور اہل قعود میں سے بنے اور بڑے متدین تھے، پیچھے بیٹھ کر نماز شب پڑھتے رہے، جنگ میں نہیں گئے. جب رسول اللہ واپس آئے اور آ کر ان کی مذمت کی، ان کی ازواج انہیں کھانا دینے جاتی تھی منہ موڑ کے، یعنی انہیں منہ نہیں دکھاتی تھی اپنا، یا نقاب چہرے پہ ڈال کر انہیں کھانا دے کر آتی تھی، اور گھروں سے انہیں آبادیوں سے باہر نکال دیا گیا تھا. چونکہ جو قرآن کا مجرم تھا وہ متدینین کی نگاہوں میں بھی مجرم ہے، ہرگز فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت کا مجرم اہل بیت کے پیروکاروں کا مجرم ہونا چاہیے. چونکہ ہمارا نعرہ یہی ہے، زیارت ناموں میں ہمیں یہی دین سکھایا گیا ہے کہ انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جو محارب با قرآن ہے، جو محارب با اہل بیت ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی محارب ہے، ہم بھی اس کے ساتھ محارب ہیں. اب کون ہے؟ قرآن کس کے ساتھ محاربہ کر رہا ہے؟ شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، اور ان طاقتوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ سکوت و جمود کے ساتھ قرآن مبارزہ کر رہے ہیں. پس قرآن حربن لمن قعدہ، اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ انی حاربن لمن حاربکم. اہل بیت علی علیہ السلام دشمن ہیں، علی علیہ السلام کی جنگ ہے اہل سکوت و اہل جمود کے ساتھ. انی حاربن لمن حاربکم، یعنی علی کا مجرم ہمارا مجرم ہونا چاہیے، سید و شہداء کا مجرم ہمارا مجرم ہونا چاہیے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ میں خطبہ دے کر اس خطبے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان نقاب پوشوں، مقدس نقاب پوشوں کی مقدس نقاب اتار دی جائے اور اندر سے مجرم سامنے لایا جائے. جس جو دشمن حضرت زینب ہے اور جس کے خلاف حضرت زینب نے جنگ آغاز کی ہے، خوب ہم بھی اس کے خلاف جنگ کریں. انی حاربن لمن حاربکم، جس کے خلاف آپ نے مبارزہ کیا اس کے خلاف ہمارا مبارزہ ہے. یہ کیسے ہی اتفاق رونما ہوا کہ مجرمین قرآن محترمین امت بن گئے، مجرمین اہل بیت محترمین امت بن گئے، اور تقدس کا لبادہ ان کی شخصیت چھپانے میں کامیاب ہو گیا. یہ وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت ہیں جو فراموش ہو گئی ہیں، اس شعبے میں فراموش ہو گئی ہیں. اس لیے امام رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس تفکر کی مذمت کو احیاء کیا جائے. یعنی جب تک تفکر سکوت و جمود اس کی مذمت نہیں ہوتی و یہ جرم ثابت نہیں ہوتا اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر، ہرگز کوئی تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا، ہرگز حکومت اسلامی برسر وجود نہیں آ سکتی اور اقتدار حاصل نہیں ہو سکتا دین کا. اس لیے امام کو اس محاذ سے پالا پڑا. مفصل خطبات ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بارے میں. چاند ایک ان میں سے نمایاں موارد جو جن میں اس تفکر کی مذمت کی ہے، یعنی یہ مذمت در حقیقت ترویج تعلیمات اہل بیت تھیں کہ پہلے امیر المومنین نے مذمت کی، رسول اللہ نے کی، خداوند تعالیٰ نے فرمائی، اور سید و شہداء نے، حضرت زینب نے. آپ توجہ فرمائیں، دینی راہبروں میں سے خواتین اور مرد سب نے اس تفکر کی مذمت کی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آج محترم ہے یہ. وہ لبادہ اسلام الٹا جب ہوا، یہ ساری چیزیں نظر انداز ہو گئیں. وہ فریادیں حضرت زینب کی نظر انداز ہو گئیں، سید الشہداء کی اور امیر المومنین کی فریادیں نظر انداز ہو گئیں. صحیفہ امام جو مجموعہ ہے خطبات و کلمات و پیغامات امام رضوان اللہ تعالی علیہ کا، اس کی جلد اول میں صفحہ 158 میں مورد ہے ایک، یہ تقریر ہے امام خمینی کی مسجد اعظم قم میں، اسی مسجد اعظم میں جہاں آپ ابھی، جو حرم کا حصہ بن گیا ہے، پہلے الگ تھی حرم سے، بیچ میں دیوار تھی. 23 شوال 1382 ہجری قمری، ابھی 1428 ہے، یہ 1382 میں تھی یہ سخنرانی، یہ خطبہ امام نے. کئی دفعہ ٹی وی سے نشر بھی ہوئی ہے یہ تقریر، اس کی آڈیو گویا موجود ہے. اس میں خوب ایران کے اندر جو اتفاقات رونما ہوئے، حکومت شاہ ایک کٹپتلی حکومت تھی، اعلی کار تھی امریکہ اور استکبار کی. بہت سارے اتفاقات اس سال رونما ہوئے، اس وجہ سے امام نے اس سال کو فرمایا کہ یہ اعلام اعضاء ملی، یعنی قومی اعضاء کا امام نے اعلان کیا اور فرمایا کہ اس سال کوئی عید نہیں ہوگی، یعنی نوروز کے موقع پر یہاں لوگوں کے اندر اعلان کیا کہ کوئی عید کا سمانہ بنائے، عید نہیں ہوگی، اعضاء کرے بلکہ عید کے دنوں، چونکہ یہاں ایران میں نوروز ہے، عید آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے متعلق مفصل خطاب میں، خطاب کے اندر بیان فرمایا کہ اسلام حقیقی کیا ہے، حوزہ علمیہ پائے گا دفاع از اسلام، حوزہ علمیہ اسلام کا مورچہ ہے۔ امام کی بہت خوبصورت تعبیرات ہیں، ایک خاص اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی ہے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی، اسے چونکہ جب تک وہ یہ کی ورڈ ہیں امام کے، جب تک ان کو نہ سمجھے انسان وہ تفکر امام، راہ امام سمجھ میں نہیں آتی۔ مسجدوں کو بھی امام نے فرمایا کہ یہ اسلام کے مورچے ہیں، مسجد سنگر اسلام است، اور بعض اپنے خطبات میں اتنا خوبصورت تحلیل کیا محراب کو، محراب فرمایا یہ حرب سے ہے، جائے جنگ و مبارزہ ہے اندرونی و بیرونی، یعنی شیطان کے خلاف بھی، نفس امارہ کے خلاف بھی، خواہشات و شہوات کے خلاف بھی، یہ محراب ہے، جائے جنگ ہے، جنگ مبارزہ ہے طاغوت و شرک و بت پرستی و ہر چیز کے خلاف، اور اسی طرح بیرونی دشمنوں کے خلاف بھی یہ ایک محراب ہے۔ اسی محراب میں جا کر، محراب سنگر ہے، سنگر میں جا کر مثلا جا کر انسان، سنگر کا مطلب جو ہوتا ہے یعنی مبارز و مجاہد، پیش نماز یعنی کمانڈر، اس سنگر کا کمانڈر ہے پیش نماز، سب سے شجاع، اسی لیے پیش نماز کو دلیر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، چونکہ مورچے میں، اسلام کے فرنٹ مورچے میں پیش نماز کھڑا ہوتا ہے، امت ساری اس کے پیچھے ہے۔ فقط تجوید درست کر لینا، مخارج درست کر لینا، فاتحہ درست کر لینا اپنی، اس سے حق نہیں بنتا اس کو جا کر آگے لوگوں کے آگے، نمازیوں کے آگے کھڑا ہو جائے، اس کے اندر بہت ساری صفات ہوں تاکہ امامت کرے جا کر، نہ ملازمت کرے۔ ابھی پیش نمازی ملازمت، ٹرسٹوں کی ملازمت ہے، انجمنوں کی ملازمت ہے، تنخواہ لیتے ہیں، اس طرح ملازمین ہیں، مسجد کے چند ملازمین رکھتے ہیں، وہاں ایک چوکی دار ہوتا ہے اس کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، مولانا کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، نہ یہ امام ہے، یہ کمانڈر ہے اس مورچے کا، یہ اسلام کی فرنٹ لائن کے سب سے پہلے مورچے میں سب سے پہلا انسان یہ کھڑا ہوا ہے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں۔ اسی طرح حوزہ علمیہ بھی امام فرماتے ہیں کہ یہ سنگر اسلام ہے، مورچہ ہے اسلام کے دفاع کا حوزہ علمیہ۔ حوزہ علمیہ یونیورسٹی کی طرح نہیں ہے، یونیورسٹی کا کام ملازمین پرورش کرنا ہے، ایسے لوگ جو تعلیم حاصل کریں اور بعد میں روزگار مل جائے جن کو، حوزہ علمیہ روزگار کے لیے تعلیم نہیں دیتا، حوزہ علمیہ در حقیقت اسلام کے دفاع کے لیے مبارز تیار کرتا ہے۔ عموماً ایک چیز رائج ہے طلبہ کے اندر، اصطلاح طالب علم کو کہتے ہیں کہ یہ سپاہی ہے، امام زمانہ کا سپاہی ہے، طلبہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ سرباز امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سرباز ہے، سرباز یعنی سپاہی ہے، یہ مبارز ہے یہ انسان۔ پھر چونکہ یہ خطبہ حوضے میں تھا، ٹھنڈا حوضہ، توجہ کریں اس وقت، نجف اصلی حوضہ مرکزی نجف تھا، قوم دوسرے درجے پر تھا اس وقت، لیکن جس طرح نجف میں ٹھنڈک تھی، کوئی آواز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح قم میں بھی کوئی آواز نہیں تھی، اور شاہ جو مرضی آ رہی تھی کر رہا تھا، دین کو پائمال کرتا، عیناً شاہ کے اعمال وہی تھے جو اس وقت جرنیل پاکستان میں کر رہا ہے۔ اگر آپ، چونکہ شاہ کا جو آئیڈیل تھا وہ بھی عطا ترک تھا، مصطفیٰ کمال پاشا، اور اس جرنیل کا بھی، پاکستانی جرنیل کا بھی آئیڈیل شخصیت مصطفیٰ کمال عطا ترک ہے، اور جو کچھ شہنشاہ، چونکہ رضا شاہ کا باپ جو تھا اس نے خود ترکی کو ہی دیکھ کر، باقاعدہ اس نے سفر کیا ترکیہ کا، اور وہاں کا ماڈل دیکھ کر آ کر پھر اس نے یہاں ترکیہ کی طرح ملک کی ترقی اپنے گمان کے مطابق متمدن بنانا شروع کیا، اور سب سے پہلا یہ کام کیا۔ چونکہ آج بھی ترکوں کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ کہ یورپی یونین میں شامل ہونے کا بہت شوق ہے ان کو، اور یورپیوں نے ان کو شرائط رکھی ہوئی ہیں، آر سی ڈی معاہدہ ایک زمانے میں تھا پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان، پاکستان کا جو نمائندہ تھا آر سی ڈی میں، یہ اس نے بتایا مجھے خود شخصاً، اس نے کہا کہ ہم جب اس زمانے میں ملاقات کرتے تھے ترکوں کے ساتھ، یعنی میٹنگ ہوتی تھی ایران ترکی اور پاکستان کی آر سی ڈی معاہدے میں، تو ہم ان ترکوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ کو کیوں اتنا شوق ہے یورپیوں کے ساتھ شامل ہونے کا اور اس کی کتنی بھاری قیمت تم ادا کر رہے ہو؟ تو ترک خود بتاتے تھے کہ جتنی قیمت ہم نے ادا کی ہے اتنی شاید کوئی امت ادا نہ کر سکے، ہم نے اپنا سب کچھ، عزت آبرو اپنی سب کچھ اس راہ میں قربان کر دی اور ابھی بھی وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، یورپی عورتیں پردہ نہیں کرتی، بس آپ یورپی یونین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو مشکل نہیں ہے، ہم جلدی کوالیفائی کر لیں گے، استعداد ہے ہمارے اندر۔ واپس آئے، انہوں نے آ کر کوشش کی کہ عورتیں پردہ نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ آسان تو نہیں ہوتا، جہاں پر ترکی کسی زمانے میں اسلام مسلمانوں کا مرکز رہا ہے، عثمانی دور میں گڑھ رہا ہے، یعنی ترکی کے زیر اثر تھا پورا اسلامی علاقہ، یہ عرب و عجم و سارے عثمانی خلافت تھی، ظاہر ہے ترکی میں اسلام جڑیں مضبوط تھیں اس کی، آسان نہیں تھا پردہ ختم کرنا۔ اور ابھی بھی دیکھیں، اتنی کوششوں کے بعد بھی ابھی بھی ان کا پریزیڈنٹ کی بیوی ابھی بھی پردہ کرتی ہے، اور تمام تر جتن کرنے کے باوجود پردہ نہیں اتارا انہوں نے، کلچر بھی اس میں دخیل ہے اور وہ جڑیں جو اسلام کی وہاں تھیں اس کا بھی اثر تھا۔ پہاڑ کیفے، انہوں نے کہا ہم نے کوشش کی ملاؤں کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے، اور فوج نے اور زور و طاقت و ہر چیز وسیلہ ہم نے ذریعہ استعمال کیا تاکہ پردہ اتارے، سال لگ گئے، کئی سال لگ گئے پردہ اتارنے میں۔ پھر اس کے بعد تصویریں فلمیں بنا کر لے گئے، انہیں بتایا کہ اب ہم آپ جیسے ہو گئے، کہ آپ کی عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، ہماری بھی پردہ نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ خوب یہ تو 10 سال پہلے 20 سال پہلے کی حالت تھی کہ ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، آپ کی پردہ کرتی ہیں، اب تو ہماری عورتیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں۔ اب یہ معذرت کے ساتھ یہ جملہ اسی کا میں نقل کرتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری عورتیں سکرٹ پہنتی ہیں، تمہاری عورتیں شلوار پہنتی ہیں، ابھی بھی بہت فاصلہ ہے، یعنی ابھی تم نے صرف سر ننگا کیا ہے، باقی تو فرق نہیں ہو۔ کہا ہماری عورتیں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ ابھی سکرٹ پہنتی ہیں۔ یہ آئے کئی سال انہوں نے لگایا اور اپنی عورتوں کو سکرٹ پہنائی تاکہ پنڈلیاں بھی ننگی کریں، سر بھی ننگا ہو، تاکہ ہم یورپی یونین میں شامل ہو سکیں۔ اور اس کے بعد پھر تصویریں، کئی سال کے بعد، آسان کام نہیں تھا، یہ بھی کر کے گئے، بالآخر ترکی کا ایک حصہ آ گیا، ایڈوانس ہو گیا، پھر تصویریں لے کر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری عورتوں کی سکرٹ جو ہے وہ اس کے سائز بلند ہے، پنڈلی تک ہے، ابھی ہماری عورتوں کا سائز تو گھٹنے سے بھی اوپر آ گیا ہے، تم ابھی بھی پیچھے ہو۔ وہ یہ خود اس ترک کے بقول کہ یہ اتفاق ان کے ساتھ رونما ہوا۔ ترکی کو 30 سال لگے دین ختم کرنے میں، سیکولرزم برقرار کرنے میں، اور یہ سارا اتفاق جو رونما ہوا، اور جرنیل نے 3 سال میں پاکستان میں یہ سارا کام کرنا چاہا، یعنی جو 30 سالہ سفر اتاترک کا تھا وہ جرنیل کا 3 سالہ سفر تھا کہ 3 سال میں ہم یہ سارے کام کر لیں گے۔ بعد میں خوب یہاں پر فرق کہاں ہے، توجہ کریں، یہاں بھی سکوت مطلق تھا، جمود مطلق تھا ایران کے اندر، شاہ جو کر رہا تھا کر رہا تھا، جس طرح ابھی مثلا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، چونکہ مذہب جمود و مذہب سکوت اصلی مذہب بن گیا ہے۔ ایران میں بھی مذہب سکوت و جمود تھا، امام نے آ کر اس جمود و سکوت کو توڑا، اور پہلی سخنرانی گویا فیضیہ میں کی، یہ دوسری تھی غالباً امام کی، یہ پہلا خطاب فیضیہ کے اندر کیا تھا اور دوسرا خطاب مسجد اعظم کا تھا، یہی وہ خطاب ہے جس کا اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ روحانیت اسلام تا این لحظے از تاریخ حیات درخشان خود در خدمت اسلام و مسلمانہا بودے و در راہ دفاع از دین خدا و حقوق ملتہا مجاہدے و مبارزے کرداس، یعنی علماء اسلام نے آج تک اسلام کی خدمت کی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں رہے ہیں، دفاع کیا ہے اسلام کا علماء نے، و در مواقع لزوم مردم را متوجہ خطرہائی کر دے کہ علیہ اسلام و استقلال کشورہائے اسلامی مطرح بوداست۔ خوب رہا ہے تاریخ میں ایسے، ہر چند گاہ ایک آدھ شخصیت ایسی اٹھی اور انہوں نے اٹھ کر لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا، جن میں مثلا سر فہرست سید جمال الدین افغانی ہیں، جنہوں نے پوری جہان اسلام کو جھنجھوڑا، بیدار کیا جا کر۔ حتیٰ بعض بڑے بڑے تاریخی واقعات آج جو ایران میں رونما ہوئے، ان کے پیچھے بھی یہ سید بزرگوار تھا موجود۔ امام رضوان اللہ علیہ نے ایک اور خطبے میں، آج اگر پہنچ دیں اس پر تو عرض کروں گا، فاطمیین کہا کہ اولاد فاطمہ, امام خمینی رضوان اللہ نے کہا کہ ابھی اولاد فاطمہ زندہ ہے, اور جب تک اولاد فاطمہ زندہ ہے سیرت حضرت فاطمہ زندہ ہے. سیرت حضرت فاطمہ یہ ہے کہ مکہ جب مدینہ جب بالکل سکوت میں تھا اور جمود مطلق میں مکہ مدینہ ڈوبا ہوا تھا, ایک عورت تنہا, ایک خاتون تنہا نکلی میدان کے اندر, یہ بتانے کے لیے کہ سکوت و جمود اسلام نہیں ہے, دین نہیں ہے, بولنا ہے, مبارزہ کرنا ہے. اگرچہ حضرت کو معلوم تھا کہ نہیں موقع کامیاب ہوں گے, یعنی حکومت امیر المومنین کو نہیں ملے گی, یہ حضرت زہرا کو معلوم تھا اور نہیں ملی آخرکار, لیکن پھر کیوں کیا یہ کام حضرت زہرا نے؟ اس لیے کیا کہ حضرت زہرا بتانا چاہتی تھی کہ اس وقت جو کچھ رسول سے سیکھا تھا تم نے وہ یہ نہیں تھا, سکوت کے قائل نہیں تھے رسول اللہ, جمود کے قائل نہیں تھے رسول اللہ. ہر دروازے پر دستک دی حضرت زہرا نے جا کر, اور انہیں نہیں کہتی تھی کہ تلوار اٹھاؤ, فقط یہ کہتی تھی لب کھولو, فقط یہ کہتی تھی لب کھولو, لیکن لب کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی, یعنی سکوت مطلق, جمود مطلق. اور وہ معمولی شخصیات نہیں تھی, بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا, وہ بڑی بڑی شخصیات تھیں. اب اہل سنت کے تعبیروں کے مطابق اس میں عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے, عشرہ مبشرہ ساکت و جامد وہاں پر موجود تھے جنہوں نے بشارت لی ہوئی تھی, مثلا اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق. اس میں بڑے بڑے راویان حدیث بھی موجود تھے, اس میں بڑے بڑے حفاظ و کاتب وحی بھی موجود تھے, اور اس میں بڑے بڑے مفسرین و فقہا بھی موجود تھے, لیکن سب ساکت و خاموش. ان خاموشوں میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود تھے کہ خصوصیت کے ساتھ حضرت نے انہیں کہا کہ آپ تو راوی ہو اور ماہر علوم حدیث و قرآن ہو, سب کچھ ہو, خوب آپ آ کر گواہی دو. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ آ کر گواہی دو تم, لیکن حاضر نہیں ہوئے گواہی دینے کے لیے. خوب دوسرے لوگوں نے مدینے کے اندر دیکھے سکوت کا تفکر اثر انداز ہوتا ہے, دوسرے لوگوں نے آ کر کہا کہ جب اتنی بزرگ شخصیات خاموش ہیں تو ہم چھوٹے لوگ, ہم معمولی لوگوں کو کیا حق بنتا ہے؟ جہاں بزرگ خاموش ہیں, بزرگوں کی خاموشی مذہب بن گیا. حضرت زہرا نے اس لیے قیام کیا تھا کہ سکوت مذہب نہ بننے پائے, سکوت دین نہ بننے پائے, تاکہ ایک طرف بڑی بزرگ شخصیات اور ایک طرف دختر رسول اکرم, ایک طرف سیدات النساء, ایک طرف عصمت کبریٰ, ایک طرف خاتون تنہا اور ایک طرف پورا سکوت. یہ سیرت اس لیے کی تھی. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد فاطمہ زندہ ہے اس وقت تک دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا, اگرچہ پورا مدینہ ساکت ہو لیکن فاطمہ زندہ ہے, پورا اسلام جہان اسلام خاموش ہو لیکن اولاد فاطمہ زندہ ہے, پورا حوضہ خاموش ہو اولاد فاطمہ زندہ ہے. خوب یہ سید بزرگوار سید جمال الدین اولاد فاطمہ میں سے اپنی جدہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وہ شور و غوغا جہان اسلام میں بلند کیا, پوری دنیا میں ہر امت کو جا کر جھنجھوڑا, ہر امت کو گریبان پکڑ کر جا کر جھنجھوڑا کہ اٹھو. ہندوستان میں گئے, اس وقت کا مشترکہ ہندوستان یعنی پورا ہندوستان میں گئے, علماء اسلام سے ملے اور سرکردہ لوگوں سے ملے, مصر میں گئے, ترکیہ میں گئے, عرب دنیا میں گئے, یورپ میں گئے, ایران میں آئے. ایران کے سکوت کو توڑنے والی اس وقت وہ شخصیت تھی نزت تمباکو, جو آج ایران میں روحانیت کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے اور حقیقتاً ہے بھی, کہ ایک مرجع تقلید کے ایک فتوے نے برطانیہ کی سازش کو ناکام بنا دیا. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر قابض ہو گئی, ایسا ایران کو قبضے سے بچا لیا. خوب یہی کام ایک مرزا شیرازی بزرگ کے فتوے نے کیا. عرمت تمباکو یعنی ایک نہضت تھی اس وقت, یا ایک مبارزہ تھا علماء کا طاغوت اور استعمار کے خلاف. اس فتوے کے پیچھے بھی سید جمال الدین افغانی ہیں, یعنی مرزا شیرازی کو خط لکھا, مفصل خط لکھا, اور وہی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا ایران کے ساتھ, جس طرح وہاں تجارتی معاہدے کر کے داخل ہوئے, ایران کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا تمباکو کا, یعنی تمباکو کا امتیاز انہوں نے لے لیا کہ تمباکو کی کاشت اور کٹائی اور فصل اور یہ ساری ہمارے نام ہے, کسی اور کو حق نہیں ہے, پورے ایران کے اندر تمباکو ہمارا ہے. انہوں نے جا کر انہیں بتایا کہ یہ تجارتی معاہدوں کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہے, اگر یہ تجارتی معاہدہ شروع ہو گیا, بلکہ منعقد ہو چکا تھا, اس پر دونوں حکومتوں کے دستخط ہو چکے تھے, انہوں نے ان کو سارا پس منظر بتایا, ہندوستان کا بھی بتایا اور پوری دنیا کا بتایا, استعماری چال بتائی ان کو جا کر, اور پھر انہیں کہا کہ آپ تنہا شخصیت ہیں جو اس وقت اس کو ناکام بنا سکتے ہیں. اور اس دلیر مرجع نے اور شجاع مرجع نے بھی جب حقیقت واضح ہو گئی ان پر اس فاطمہ کی اولاد کے بعد, انہوں نے بھی, وہ بھی اولاد فاطمہ میں سے تھے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا اور اس طرح سے وہ سازش ناکام ہو گئی. امام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ روحانیت ہمیشہ رہی ہے برسر پیکار, ہر چند اکا دکا شخصیت روحانیت کی برسر پیکار رہی ہے, اور خطروں کی طرف انہیں متوجہ رکھا. وہ در برابر فشارہا قل دریہا و تحدیدہا کہ از جانب ستمکاران و حاکمان جائر بر روحانیت وارد شدے عقب نشینی نہ کر دے. علماء نے کبھی بھی عقب نشینی نہیں کی, پیچھے نہیں ہٹے. استکبار کی طرف سے ان پر ستم ڈائے گئے, ظلم کیے گئے, بہت کچھ کیا گیا, لیکن پیچھے نہیں ہٹے یہ لوگ. وہ سکوت را جائز نہ شمرداست, علماء اسلام کے نزدیک سکوت جائز نہیں ہے, سکوت جائز نہیں ہے. وہ با ارعاب و تحدید از وظائف خود دست نہ کشیدے و تسلیم جباران نہ شداست, نہ کسی دھمکی میں آئے ہیں, نہ کسی لالچ میں آئے ہیں, نہ کسی خوف و ہراس میں آئے ہیں, ہرگز اپنے فرائض و وظائف سے کوتاہی نہیں کی علماء نے اور روحانیت اسلام نے. روحانیان را با تحدید و قلدری نمی توان در برابر سلط و قدرت ظلم و ستمکار مرعوب کرد, روحانیان از سر نیزه جباران و جنایتکاران نمی ترسن و از وظائف خود دست نمی کشن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یہ آیا بیچ میں امام نے پڑھی رضوان اللہ علیہ, اور فرمایا کہ خداوند نے فرمایا کہ جنہوں نے خدا کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر استقامت دکھائی اور اس کے اوپر ثبات قدم انہوں نے دکھایا اور شکست کا احساس نہیں کیا, عقب نشینی نہ کی, ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے خدا نے. روحانیت نہ بھائے دس چیزی بے ترسد, اس وقت یہ ایک آواز تھی, توجہ فرمائی, مسجد اعظم میں ایک آواز تھی اور سناٹا تھا, باقی حتیٰ جو لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے وہ ڈر رہے تھے. ہوتا ہے بسا اوقات ایسے کہ اقدام کوئی کرتا ہے, ڈرتا کوئی اور ہے, کوئی اور بول رہا ہے, یہ خوف زدہ ہیں کہ اب کیا ہوگا, کچھ اپنے بارے میں خوف زدہ تھے, کچھ ان کے اوپر خوف زدہ کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. پہلے روحانیت کا حوصلہ بڑھایا امام نے, علماء کا حوصلہ بڑھایا. روحانیت نہ باید از چیزی بہتر سد, عالم کو ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے. روحانیت نہ باید از عربد کشیہا و وحشی گریہا غوغائے مشتی رجالے و ارازل وحشت کو نہ. بعض ایسے لوف اور لفنگے اور غل غپارہ کرنے والوں سے اور ان کے شور شرابے سے علماء کو نہیں ڈرنا چاہیے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. علماء کو ڈرنا نہیں چاہیے, عموماً شور شرابے سے بہت ڈرتے ہیں علماء کہ پراپوگنڈا ہوگا ہمارے خلاف, اسی بات سے سب چپ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہوگا, ہمارے خلاف باتیں ہوں گی, ہمیں یوں نہیں ہوگا, شخصیت بدنام ہو جائے گی, پھر ہمیں لوگ آئیں گے نہیں ہماری طرف, ہمیں بلائیں گے نہیں. یہ وہ خوف ہیں روحانیت کے دلوں میں پڑے ہوئے, جس وجہ سے لب نہیں کھولتے, ڈرتے ہیں. وہ روحانیان باید تاخرین قطرہ یہ خون خود را در راہ اسلام, در راہ قرآن و در راہ اعلی کلمت اللہ نثار کنند. اگر بناس خدا نخواست اسلام نباشد, قرآن نباشد, مذہب جعفری در کشور از رسمیت بیفتد, روحانیت اصلا نمی خواہیم باشد. امام فرماتے کہ اگر اسلام نہیں ہے, سیکولرزم ہے, قرآن نہیں ہے اور مذہب جعفری نہیں ہے, اگر پھر روحانیت کس لیے چاہیے؟ یہ پھر اصرار کیوں ہے کہ علماء ہونے چاہیے؟ علماء کس کے لیے ہونے چاہیے؟ علماء اسلام کے لیے ہونے چاہیے, علماء قرآن کے لیے ہونے چاہیے, علماء مذہب کے لیے ہونے چاہیے. لیکن اگر مذہب ہی نہ ہو, اسلام ہی نہ ہو, قرآن ہی نہ ہو, علماء کس لیے چاہیے ہمیں؟ ایک بنام یعنی بظاہر دینی سینٹر بیرون ملک بعض لوگوں نے بنایا ہوا تھا اور اس میں سارے کام ہوتے تھے, رفاعی کام, فلاحی کام اور گیم کھیل کود جو ہوتی ہے عورتوں کی, بچوں کی, سارے جم خانہ وغیرہ سب بنا ہوا تھا, اور نام اس کا دینی سینٹر تھا, اسلامک سینٹر ہے, بڑا معروف مشہور ہے. ان سے پوچھا کہ یہاں عالم دین کون ہوتے ہیں آپ کے اس اسلامی سینٹر میں. انہوں نے کہا عالم دین نہیں ہے یہاں پر, اور عالم دین لائیں گے بھی نہیں یہاں پر, ہم عالم دین کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسلامی سینٹر ہے تو اسلامی سینٹر میں عالم کے بغیر اسلامی سینٹر کیسے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی سینٹر صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ جتنا بھی ہم نے بنایا ہوا ہے سارا خمس سے بنایا ہوا ہے, یہ اسلامی وجوہات سے بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں مولوی خراب کرتے ہیں کام آ کر یہاں پر, اسلامی سینٹر خراب کرتے ہیں یہ, چونکہ یہاں پر خوب عورتوں کا جم خانہ الگ بنا ہوا ہے, جم خانہ یعنی جس میں کھیل کود ہوتا ہے, کھیلتے ہیں لوگ, مرد الگ کھیلتے ہیں, عورتیں الگ کھیلتی ہیں, جشن کے دنوں میں دونوں باہم کھیلتے ہیں ایک ساتھ, بچے کھیلتے ہیں, اور اس میں شادیاں ہوتی ہیں, اور اس میں جتنے جشن وغیرہ اپنے رفائی فلائی کام ہوتے ہیں وہ سارے وہیں پر ہوتے ہیں. کہا کہ نہ, مولانا تو کہے گا نماز پڑھو, مولانا کہے گا قرآن پڑھو, مولانا کہے گا, کہا یہ کام ہمیں نہیں کرنے. اگر اسلام نہیں ہے تو مولانا کس لیے چاہیے؟ وہ حق ٹھیک کہتے تھے وہ, انہوں نے کہا کہ اس سینٹر میں اسلام نہیں ہے, مولانا کی بھی ضرورت نہیں ہے. مولانا کی اس وقت ضرورت ہے جب دین ہو, اسلام ہو. جہاں نہیں ہے عالم دین وہاں اسلام نہیں ہے. روحانیت اصلا نمی خواہیم باشد, حوزہ ہائے علمی نمی خواہیم وجود داشتے باشد. امام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام ہی نہ ہو حوزہ کس لیے چاہیے ہمیں؟ شہنشاہ جو کچھ کر رہا تھا, مثلا ابھی پاکستان میں جرنیل جو کچھ چاہتا ہے, اگر خدا نخواستہ اپنے شوم مقاصد میں کامیاب ہو جائے کہ اب یہ چڑیل بھی اس کی مدد کے لیے آئی ہے, اگر یہ دونوں مل کر اپنے اس مقصد شوم میں کامیاب ہو جائیں, خوب پھر پاکستان میں نہ عالم کی ضرورت ہے نہ کسی دینی مدرسے کی ضرورت ہے, کس لیے چاہیے مدرسہ؟ کس کے لیے مدرسہ چاہیے؟ نہیں. ما حوزہ علمیہ رمی خواہیم برائے حفظ اسلام, ترویج احکام الہی و قوانین قرآنی. اما اگر بنا باشد دستگاہ جبار دین مقدس اسلام را از رسمیت بے اندازت, احکام اسلام را از بین بے برد, و قرآن را محجور و منکوب کند, وجود حوزہ علمیہ چی سمرائی دارد و چی آثاری برائیان مترتب است؟ اگر یہ شہنشاہ کامیاب ہو جائے کہ اسلام کو ختم کر دے اور مذہب رسمی تشیع کو بیچ میں سے ختم کر دے, اور ایران کو مثلا ایک سیکولر سٹیٹ قرار دے اور بے دین سٹیٹ قرار دے اور ترکیہ جیسا قرار دے, ترکی میں دینی مدرسہ کس لیے چاہیے؟ یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے دینی مدرسے کی ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر دوسری دنیا اسلام میں بھی اگر بنا ہے کہ ممالک اس طرح سے چلنے ہیں, خوب دینی مدرسے کس لیے چاہیے؟ روزگار, پھر صرف روزگار کے لیے ہیں. دینی مدرسوں کا کام غیر اسلام کے بغیر دینی مدرسے یعنی روزگار کے لیے افراد تیار کریں, ملازمین پال رہے ہیں کہ یہ فارغ ہو کر کسی جگہ جائے, وہ فارغ ہو کر کسی اور جگہ جائے. میں پہلے یہ مثال بیان کر چکا ہوں, ناقابل باور نمونہ ہے یہ. پاکستان کے ایک شہر میں ایک ملحد مولوی دہریہ, جس کا نہ قیامت پہ اعتقاد ہے نہ خدا پر اعتقاد ہے, کچھ بھی نہیں. جب مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک شخص موجود ہے تو میں باور نہیں کر سکتا, باور کوئی بھی نہیں کرتا کسی کے سامنے کہیں کہ مولوی دہریا ہے. مولوی بدعمل ہو سکتا ہے, بے عمل ہو سکتا ہے, لیکن دہریا نہیں ہو سکتا. وہ مولوی نہیں ہے, وہ کس طرح کا مولوی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہے, اور اتفاقاً ایک شب وہ آ گیا, رات گئے کافی دیر کے بعد اسے لے آئے کچھ افراد, اور آ کے بیٹھا تو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ وہ شخصیت ہے, داڑھی اس کی امامہ, البتہ اہل سنت میں سے تھے, شیعہ نہیں ہے, بڑی پگڑی رکھی ہوئی اور بڑا چہرہ, عوام کے بقول بڑا نورانی چہرہ. خوب بیٹھے ہو کہ میں نہیں, اب میں اپنی جگہ شرمسار ہو رہا ہوں کہ میں کس طرح ان سے پوچھوں, اتنا بھاری سوال لگ رہا تھا مجھے کہ آپ کے بارے میں نہیں میں نے یہ سنا ہوا ہے. اس نے میرا کرب خود سمجھ لیا اور کہا کہ شاید آپ میرے بارے میں کچھ تردید یا شکار. میں نے کہا وہ تو تبھی بات ہے, میں نے سنا کچھ اور ہے, آپ مجھے باور نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا سب درست ہے, میں واقعاً ایسے ہوں, نہ میرا خدا پر ایمان ہے نہ قیامت پر ایمان ہے, کسی چیز پر نہیں ہے ایمان. یہ حافظ قرآن بھی ہے, یہ معلم قرآن بھی ہے, امام جمعہ بھی ہے, اور ریڈیو پر بہترین تقریر اسی کی ہوتی ہے جس کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. علمی ترین موضوع یہی بیان کرتا ہے اسلام کے, اور بڑی پیچیدہ موضوع, بڑی گفتگو عالمانہ کرتا ہے. جب اسے گفتگو کی اور بات شروع کی, آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خوب میرے شک ہے, تردید ہے اس طرح سے, اور مجھے کہا کہ آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ میرے کچھ شبہات ہیں, اگر آپ جواب دیں تو ممکن ہے میں نظر ثانی کروں اپنے اعتقاد میں. بار کے میں نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ابھی تو مرتاد ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کیا کیسے ہے, اصلا آپ جب ایمان ہی نہیں ہے تمہارا تو پھر نماز جمعہ کیوں پڑھاتے ہو, یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ, پھر کیوں قرآن پڑھاتے ہو, نماز کیوں پڑھاتے ہو, پیش نمازی کیوں کرتے ہو. کہا یہ میری جاب ہے, اس میں کیا حرج ہے, جاب ہے. میں نے جس طرح سے ایک انجینئر ہے وہ انجینئرنگ پڑھ کے جاب کرتا ہے, ڈاکٹر ہے پڑھ کے جاب کرتا ہے, میری جاب ہے یہ. اور انہوں نے خود کہا کہ میں اکثر جمعے بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں خصوصاً سردی میں, یہ خود اعترافات ہیں اس شخص کے کہ میں اکثر نماز جمعہ مثلاً بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں میری جاب ہے یہ, البتہ کہا کہ جب پڑھاتا ہوں تو میں مثلاً اس میں مثلاً بیچ میں آیات چھوڑتا نہیں ہوں, چونکہ جاب امانت داری کے ساتھ کرتا ہوں, پوری سورہ پڑھتا ہوں, پورا قرآن صحیح پڑھاتا ہوں, سارے کام صحیح کرتا ہوں, جاب امانت داری سے کرتا ہوں, یہ میری جاب ہے یہ. اس میں جرت یہ تھی کہ اس نے اعتراف کیا کہ یہ دینداری, یہ خطبے, یہ جمعے, یہ قرآن, یہ سب جاب ہے میری, لیکن دوسرے اعتراف نہیں کرتے, ورنہ یہ جاب ہے, بہت ساروں کی جاب ہے یہ. اسلام کے بغیر مدرسے پھر کیا پال رہے ہیں, ملازمین کہ جا کر جاب کریں کسی مسجد میں, کسی ٹرسٹ میں, یا کسی جگہ بھی, کسی ممبر پر بیٹھ کر. خوب, اس خطبہ یہ طولانی ہے, میں اس کا اقتباس بعض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آیا در شرائطی کے استعمار قرآن مسلمان ہارا تحریف میں کنت ما ساکت باشیم. مسجد اعظم میں سب علماء تھے, امام نے فرمایا کہ استعمار ایک طرف سے ہمارے ملک پر, ہماری امت پر, ہماری سرنوشت پر قابض ہو رہا ہے, ہم ساکت رہیں, آیا ہم ساکت رہیں. آیا در موقعی کے دستگاہ تاغی پر مدرسے یہ علوم دینی ہجوم می برد و اہل مدرسے را مورد ضرب و شاتم قرار می دہد و اموال طلاب را غارت می کند و علماء عالم را بے زندان می برد حتق می کند و مورد تحدید و تحقیر و اہانت قرار می دہد, ما ساکت باشیم. یہ اشارہ ہے فیضیہ پر حملے کا, کہ جب پولیس کمانڈوز نے حملہ کیا فیضیہ کے اندر اور طلبہ کو بالا طبقہ بھالا جو ہے دوسری منزل وہاں سے پھینکا طلبہ کو نیچے, کہ مار شہید ہو گئے, کہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں, بازو ٹوٹ گئے, سر ٹوٹ گئے بازوں کے, اور ایک عجیب منظر وہاں پر ہوا. مشکل سے بازوں نے بھاگ کے وہاں سے طلبہ نے جان بچائی. اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب دینی اقدار اور دینی مراکز اس طرح سے پائمال ہو رہے ہیں, آیا ہم ساکت رہیں, ہم خاموش رہیں. آیا ما ساکت باشیم در صورت کہ علماء تہران حبس میں شوند و حتق میں شوند. علماء تہران کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور ان کی ہتاکی کی گئی, یہ بے حرمتی کی گئی ہے, آیا ہم خاموش بیٹھے رہیں یہاں پر, ساکت رہیں. آیا ما ساکت باشیم در حالی کہ علماء قوم مورد شدید ترین اہانت ہا قرار می گیرن, ان ظالمین کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے, اس استعماری حکومت کی طرف سے, شاہ کی حکومت, علماء قوم و حوزہ قوم کی جب توہین کی جاتی ہے, آیا ما اس کے مقابلے میں خاموش بیٹھے رہیں. بے جرم ای کے می گوین ربن اللہ, مربی ما امریکہ نیست, مربی ما انگلیس نیست, مربی ما اسرائیل نیست, مربی ما خدا است. فرمایا کہ ربنا اللہ کہو, ربنا اللہ, نہ ربنا امریکہ, ربنا برطانیہ, و ربنا اسرائیل, و ربنا یورپ. اتاترک اور جرنیل, ان کا ایک مذہب یہ ہے کہ ربنا امریکہ. امام فرماتے ہیں کہ خوب عالم دین کو نہیں جچتا یہ, عالم دین لوگوں کو بتائے کہ ربنا اللہ ثم استقاموا, کہو ہمارا رب خدا ہے, ہمارے یہ رب نہیں ہے. پھر اس کے بعد علماء تہران رب زندان میں در قوم بے مغازہ حملے میں کنن, در مغازر میش در مغازر میں شکنن و مال مردم را می برن, ان بدبختہ خیال می کنن با زدن یک عد مردم بی سلاح و طلاب بی گناہ فتح ہندوستان کردن. امام خمینی فرماتے ہیں کہ فیضیہ پر حملہ کر کے بے دفاع اور نہتے طلبہ کو مار پیٹ کے شہید کر کے اور اپاج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان فتح کر لیا ہے. وہ مملکت را در سطح ممالک راقیہ دنیا قرار دادان, یعنی یہ کام کر کے آج صفحہ اول دنیا کے, آج پاکستان میں جرنیل یہی کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کے صفحہ اول کے ممالک میں گنا جاتا ہے, یعنی خبروں میں. خبروں میں پاکستان کی خبر ہمیشہ ٹاپ پر ہوتی ہے, چونکہ ایسا خبرساز ملک دنیا میں کوئی اور نہیں. اب توجہ فرمائیں, امام خمینی نے اس جمود و سکوت کے ماحول میں سکوت توڑا کیسے؟ دستگاہ جبار بدانت کہ اگر بخواہد بے اسلام تجاوز کنت, یہ ظالم حکومت جان لے کہ اگر اس نے اسلام کے اوپر تجاوز کیا, وہ احکام کفر را در بلاد اسلامی جاری سازت, مملکت اسلامی میں اگر کافرانہ حکم اس نے و نظام نافذ کیا, من در کمین آنہا استادام, من در کمین آنہا استادام, یعنی میں شخصا, کوئی بھی اگر نہ اٹھے, پورا حوزہ نہ اٹھے, کوئی عالم نہ اٹھے, کوئی امت نہ اٹھے, میں تنہا ان کی کمین میں بیٹھا ہوں, میں نہیں کرنے دوں گا ان کو یہ کام. من تنہا در کمین آنہا استادام, یہ وہی شعار ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ کے اندر بلند کیا, جب یہ اہل سکوت آئے, بھاری شخصیات جہان اسلام کی اس وقت کے بڑے بڑے نامآور علماء, جن کی سطح کے علماء آج بھی نہیں ہیں, ان کی باتیں حجت ہیں آج بھی, یہ جب آئے تین آدمی مل کر سید الشہداء کو سمجھانے کے لیے مکہ میں, سید الشہداء نے ان کی باتیں سننے کے بعد انہوں نے مشورے دیے اور بہت کچھ کہا, ساکت اور خاموش رہنے کی تلقین کی, اور حتیٰ انہوں نے کہا کہ آپ بے شک بیعت نہ کریں لیکن خاموش رہیں, یزید سے کوئی سروکار نہ رکھیں, یزید کو بھی آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی بیعت نہیں کی, ان میں سے بعض نے نہیں کی تھی, کہا کہ ہم نے بھی بیعت نہیں کی لیکن یزید کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے. یزید کے باپ نے یزید کو چند نام لکھ کے دیے تھے اور ان میں سے بعضوں کی نسبت کہا کہ ان کی نسبت خاطر جم رہو, یہ نقصان دہ نہیں ہے, کیوں, بے ضرر ترین مخلوق ہیں, یہ ہومیوپیتھی کہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, اگر تم نے چھیڑا ممکن ہے نقصان دہ ہو, لیکن جب تک تم انہیں نہیں چھیڑو گے یہ تمہیں نہیں چھیڑیں گے. اور تاکید کے ساتھ کہا لیکن حسین ابن علی مختلف ہے, تم نہ بھی چھیڑو وہ تمہیں چھیڑیں گے, تم نہ بھی چھیڑو تو تمہیں چھیڑیں گے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں چھیڑا گیا, ہمیں تو کچھ نہیں کہا گیا, ہمارے مدرسے پہ تو حملہ نہیں ہوا, ہماری مسجد میں تو کچھ نہیں ہوا, ہمارا جلوس تو صحیح چل رہا ہے, یعنی ہمیں جس دن چھیڑیں گے ہم دیکھ لیں گے. خوب دیکھ لیں گے اس دن آپ بھی, اگر کسی نقطے پر بھی جہان میں اسلام کے کسی مرکز پر تجاوز ہو, یہ پورے اسلام پر تجاوز ہے. مگر یزید نے سید الشہداء سے کیا کیا, روٹی بند کر دی تھی سید الشہداء کی, نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا امام حسین علیہ السلام کو. اگر سید الشہداء خاموش بیعت نہ بھی کرتے, فقط خاموش رہتے, یزید کی طرف سے انعام و اکرام فراوان سید الشہداء کو ملتا, خاموشی کی پاداش, چونکہ شامی حکومت کے رویے میں یہ شامل تھا, جو بجٹ تصویب ہوتا تھا شامی حکومت میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ خاموش رہنے والوں میں تقسیم ہوتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت $1 ارب امریکی کانگریس تصویب کرتی ہے سالانہ, $1 ارب دنیا اسلام میں تقسیم ہوتا ہے اعتدال پسندی کے لیے, بنام اعتدال پسندی پوری دنیا اسلام کے لیے. یہ رسمن جو اعلان ہوتا ہے امریکی بجٹ میں $1 ارب مسلمانوں کو معتدل بنانے کے لیے تصویب ہوتا ہے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ جنگی بجٹ کبھی بھی اعلان نہیں ہوتا, کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا. آپ اپنے اپنے ممالک میں بھی دیکھ لیں, کبھی آپ نے جنگی بجٹ نہیں دیکھا, سنا ہوگا کہ لکھا ہوا ہو کہ ہر ایک کا لکھتے ہیں تعلیم کے لیے اتنا ہے, فلاں کے لیے اتنا, لیکن دفاع کا ایسے ٹوٹل ایک بیان کن کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر چونکہ سیکرٹ ہوتا ہے. یہ دفاعی بجٹ ممکن ہے بیان کر دیں لیکن جنگی بجٹ کبھی بھی بیان نہیں کرتے. خوب یہ جنگ ہے ان کی اسلام کے خلاف, $1 ارب فقط دونس کے طور پر اعلان کرتے ہیں, ورنہ $کئی ارب تقسیم کرتے ہیں. یہ $کئی ارب اس وقت مثلا پاکستان میں مدارس کو انہوں نے دینے ہیں, دے بھی رہے ہیں. کس کے لیے دیتے ہیں کہ یہ مدارس کیا کریں, یہ مدارس وہاں پر بش کی تصاویر لٹکائیں, نہ, یہ مدارس فقط خاموش رہیں, مساجد کو دیتے ہیں, علماء کو دیتے ہیں, فقط سکوت, بچوں کو بھی خاموش رکھو, مدرسوں کو بھی خاموش رکھو, یہ سکوت کا بجٹ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, عمدہ حصہ اس کا اس طرح تقسیم ہوتا ہے. انہوں نے سید الشہداء کو پیشکش کی, ان بڑی شخصیات نے, کہ بیعت نہ کریں فقط خاموش رہیں, خاموشی کی آپ کو بہت بڑی پاداش ملے گی, بہت کچھ انعام و اکرام یزید کی طرف سے ملے گا. یا کم از کم آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اس کا. امام علیہ السلام نے وہ ساری باتیں سن کر بہت خوبصورت جملہ سید الشہداء کا ہے, اور اتنی بڑی شخصیات کے جملے سن کر شاید کوئی اور ہوتا تو وہیں پر ایمان لے آتا ان پر. کیا فرمایا؟ افن لحاظ الکلام, تف ہو تمہاری باتوں پر. خانہ خدا میں بیٹھ کر ساری عمر رسول اللہ کے ساتھ بسر کر کے اور یہ سمجھے ہو دین تم, افن لحاظ الکلام, تف ہو تمہاری باتوں پر. تاسف آور ہے یہ دین سے کہ ساری عمر انسان دین پڑھ کے آخر میں یہ نتیجہ نکالے. بہت ناگوار گزرے یہ جملہ امام سید الشہداء علیہ السلام. من تا آخرین لحظے یہ زندگی ہم از نوامی سے اسلام و مسلمین دفاع میں کنم, ہم میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, میں ان کی کمین میں رہوں گا. من بے حکم اسلام کے بما دستور جہاد و مقابل داداس در برابر خیانت و اسلام دست رو یہ دست نمی گزارم و ساکت نمی نشینم. فرمایا اسلام نے مجھے یہ سکھایا ہے, میں نے جو اسلام پڑھا ہے, جو فقہ پڑھی ہے, جو شریعت پڑھی ہے, جو دین پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, سیرت پڑھی ہے, اس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھنا. خاموشی جرم ہے. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, خاموشی جرم ہے, سکوت جرم ہے. اگر می خواہن راحت باشن, اگر چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو, بھی آئند کہ مرا کے مزاحم ہستن از ان کشور تبعید کنن. خود امام تجویز کر رہے ہیں کہ اگر ایک ہی چارہ ہے کہ مجھے اس ملک سے نکال دو, پھر ممکن ہے آرام سے بیٹھو, البتہ پھر بھی نہیں بیٹھ سکے. تا من ہستم نمی گزارم قوانین مخالف اسلام تصویب و اجرا شود. بعد میں آئے گا کہ تہران کے پاس فقہا کو امام نے بہت سخت الفاظ کہے, کہا کہ کیسے فقی ہو, کیسے آپ مرجع ہو, بیٹھے ہوئے ہو اور دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے سب اور چپ سادے بیٹھے ہو, لب نہیں کھولتے ہو. بہت تند الفاظ میں امام نے, یعنی یہ لہجہ بہت عجیب ہے امام سے, کہا کہ سکوت حق نہیں تھا, یہ دین جو سیکھا تھا وہ تمہیں سکوت کیوں سکھاتا ہے. وہ تامان ہستم نمی گزارم کہ دستگاہ جبار استقلال ان ملت را برباد دہت, جب تک میں ہوں اس ظالم حکومت کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسلام کے خلاف کو قدم اٹھائے. ملت اسلام نیز بیدار و نسبت پہ دین و آئین خود حساس و پائے باندن, بے علماء خود علاقے ماندن, پشتر علماء اسلام استادان و مسلمان در برابر خیانت بے اسلام و قرآن ساکت نمی نشینن. امت بھی ساکت نہیں بیٹھے گی, امت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ بولے. وہ اجازت نمی دہن کہ جباران و ستمکاران ہر چی می خواہن بر سر اسلام بھی آورن و دستہا ایرا کے بے حریم قرآن دراز شود قاتمی کنن. اس کے بعد پھر علماء کو دعوت دی کے قیام کریں, اور وہ جو فاطمین کے بارے میں جملہ کہا تھا, ظاہراً وقت کم ہے, میں سری اس کو پڑھتا ہوں اگر تھوڑا سا وقت ہے. اے فاطمین, اولاد فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا در طول تاریخ اسلام ہمیشہ در برابر دستگاہ یہ ظالم و جائر استادن و اسلام واز اسلام دفاع کردن. اولاد فاطمہ نے ہمیشہ سیرت حضرت فاطمہ پر عمل کیا ہے. زاجرہا کشیدن ناسزاہا شنیدن, تکلیف دی گئی انہیں, تومتیں لگائی گئی ان پر, لا یہ جرز قرار گرفتن, انہیں شکنجوں کے اندر ڈالا گیا, دست جمعی سر بری دشودن, ان کا قتل عام کیا گیا, قتل عام شدن بے شہادت رسیدن, معلوس مقاومت کردن و نہ گزاشتن کہ بدخواہان اسلام را از بین ببرن و احکام خدا را محو و نابود کنن. آپ کو معلوم ہے جس طرح سے پڑھا ہے آپ نے حالات ان بزرگوں کے, کس طرح ان کو شکنجے دیے گئے اولاد فاطمہ کو تاریخ میں, حجاج ابن یوسف اور اس کے بعد پوری تاریخ میں, اور حتیٰ ہمارے معاصر زمانے میں سید جمال الدین افغانی کو جس طرح سے شکنجے دیے گئے, اسی ایران کے اندر جس طرح سے اولاد فاطمہ کو شکنجے دیے گئے. اے فاطمیین, اکنون بحمد اللہ اولاد فاطمہ زندان, در قم اولاد فاطمہ ہستن, در مشہد اولاد فاطمہ ہستن, در نجف اولاد فاطمہ ہستن, در سائر بلاد اولاد فاطمہ ہستن, اینہا نمی نشینن تا دولت ہا یا ہر خیانتی کی خواستن, تا دولت ہا ہر خیانتی کی خواستن بکنن و احکام قرآن را پائے مال کنن, تا اولاد فاطمہ زندہ اند اجازت نمی دہن کہ دشمنان بے مقدسات اسلام تجاوز کنن. اور یہ جملہ بھی سید الشہداء کا اتفاقاً, سید الشہداء نے فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین، بین سلت و ذلہ و حیحات من نزلہ، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، عزت اور ذلت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، لیکن میں ہرگز ذلت کے راستے پر نہیں چلوں گا. کیوں نہیں چلوں گا؟ تین دلیلیں امام علیہ السلام نے سید الشہداء نے بیان فرمائی. ایک، خدا مانے ہیں ابا کرتا ہے. دوم، رسول اجازت نہیں دیتے، وہ قرآن اجازت نہیں دیتا. اور تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی، یعنی فاطمہ مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ خود اولاد فاطمہ ہیں، حضرت امام رضوان اللہ علیہ خود بھی اولاد فاطمہ میں سے ہیں. اب اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اولاد فاطمہ موجود ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. فاطمہ خاموش کر سکے آپ؟ فاطمہ شہید ہو گئی، پہلو زخمی کروا دیا، لیکن تم نے لب بند نہیں کروا سکے، کامیاب نہیں ہوئے فاطمہ کے. اور آج فاطمہ کی وہ قبر، بے نام قبر بھی تمہیں پکار رہی ہے، وہ بھی مبارزہ کر رہی ہے تمہارے خلاف اور بے نقاب کر رہی ہے، تو تم کس طرح فاطمہ کے ایک بیٹے کو خاموش کرا سکتے؟ فرمایا اولاد فاطمہ ہر جگہ ہیں، اور جہاں اولاد فاطمہ ہیں وہ ساکت نہیں بیٹھیں گے. وہ مقدرات مسلمین جب داست یہود و اسرائیل بے سبارن، ہرگز اولاد فاطمہ اسرائیل اور یہود کو مسلمانوں کی سرنوشت پر اور تقدیر پر قابض نہیں ہونے دیں گے. اے فاطمیین بیداد اسلام بے رسید، اے اولاد فاطمہ، اے نسل فاطمہ، اسلام کی مدد کو پہنچو. امام فرماتے ہیں من ام سال شست و سے سال ہم تمام است، فرماتے ہیں کہ میرے 63 سال ہو گئے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال اشبود، پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے رحلت کی 63 سال کے تھے. حضرت امیر 63 سال اشبود بشہادت رسید، ما از پیروان پیغمبر اکرم استیم، ما از پیروان حضرت امیر استیم. فرمایا کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے مسجد اعظم میں اس حکومت میں تقریر کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن خدا نے امام کو زندہ رکھا اور اپنے مقاصد میں کامیابی ہوئی اور حکومت فاطمی و علوی قائم ہوئی. باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.